बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमतों वाला है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल मेहंदी एजुकेशन सर्विसेज का और खुसूसन इस मस्जिद के ट्रस्ट का, यहाँ के मौलाना साहब का, कि उन्होंने इस जगह को, यानी मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह को, बज़ाहिर एक दुनियावी मामले के लिए बात करने के लिए इजाज़त दी। और अल मेहंदी एजुकेशन वालों को मैं इसलिए ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे फिर ये सआदत बख्शी, ये मौका दिया कि मैं किसी मौजू पे आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि ये अमल इंतहाई सताइश के काबिल है और इसको और जगहों पर भी फॉलो करना चाहिए। और मैंने इस चीज़ को देखते हुए खुद ज़ाती तौर पर भी कुछ जगहों पर ये चीज़ बात की कि मस्जिद जैसी जगह पर इन मौजूआत पे बात हो जो बज़ाहिर दुनियावी हैं लेकिन हमारी जिस्म, हमारी सेहत से मुतालिक बहुत अहम है। आज जैसा कि आपने, आपके इल्म में है कि अब हम दो मौजूआत पे बात करेंगे। एक होगा हीट स्ट्रोक, जो कि यकीनन आजकल के हवाले से बहुत अहम है, और दूसरी चीज़ है रमज़ान, जो कि बस कुछ अरसे 9 या 10 दिन बाद शुरू होने ही वाला है। तो कोशिश ये होगी कि मुख्तसरन आपको आधे घंटे से 40 मिनट में मैं गुफ्तगू अपनी मुकम्मल कर लूँ। जैसा कि पहले भी आपके सामने गुफ्तगू हासिल करी है, गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम तिब्बी इस्तलाहें और टेक्निकल वर्ड यूज़ हों ताकि गुफ्तगू को आसान बनाया जा सके। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद अली। हीट स्ट्रोक या गर्मी की वजह से एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है हीट स्ट्रोक, उसमें आप अखबारों में, टीवी पे, इंटरनेट पे यकीनन ये पढ़ते होंगे कि उससे पहले जिक्र आया था कि जी हीट वेव चलने वाली है, गर्मी की एक शदीद लहर चलने वाली है। तो हीट स्ट्रोक या हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक जो होता है, ये काफ़ी अरसे से, जब से दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रही है, दुनिया में इंसानी अमल दखल बढ़ रहा है, इंसान की बनाई हुई आर्टिफिशियल चीज़ें बढ़ रही हैं, मशीनरी बढ़ रही है, केमिकल्स बढ़ रहे हैं, दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रही है। एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, वो है ग्लोबल वार्माइजेशन, यानी कि तमाम दुनिया में गर्मी की लहर बढ़ रही है। जो इंटरनेशनल डेटा है उसके हिसाब से अमेरिका में और दीगर यूरोप के ममालिक में पिछले 25 सालों में ये हीट वेव बहुत तेज़ी से चली और बहुत लोगों के जाने भी ज़ाया हुए। 1997 से 2003 तक का जो डेटा अवेलेबल है, अमेरिका में एवरेज 500 लोग सालाना मर जाते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से, यानी गर्मी की शदीद लहर से जो जिस्मानी तगैयुरात या जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं और जिस्मानी डैमेज होता है, उसमें हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, उसकी वजह से एवरेज 500 लोग रोज़ाना मर जाते हैं, ये 2003 तक का डेटा है। इसके अलावा इंडिया में भी हीट स्ट्रोक की एक हीट वेव चली थी जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की हीट स्ट्रोक से अमवात वाकई हुई, और पिछले साल पाकिस्तान में खुसूसन कराची में हीट स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए। तो हीट स्ट्रोक को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि, क्योंकि थोड़ा सा वक्त भी है हमारे पास और ये चीज़ आइंदा भी हमारे काम आएगी, कि हीट स्ट्रोक को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जान लें कि हीट या गर्मी की क्या चीज़ होती है, वो किस तरह से हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि वो हमारे जिस्म से निकलती किस तरह से है और जिस्म में रुकती किस तरह से है। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम कुछ इस तरह से है कि हमारे जिस्म में, कुछ यहाँ बच्चे भी बैठे हैं जो यकीनन बायोलॉजी वगैरह पढ़ते होंगे और आप भी इतना तो सब जानते ही हैं कि हमारा जिस्म बुनियादी तौर पर खलियों पर मुश्तमिल है, जिसे सेल कहते हैं। अगर हम खलियों के लेवल पर जाके देखें तो हमारे जिस्म में जो कुछ हम खाते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं, वो हमारे जिस्म में जज्ब होता है और आखिर में हमारे खलियों में जाके जज्ब होता है, और उन खलियों में जाके जज्ब होने की सूरत में एनर्जी निकलती है जिससे, जो हमारे काम आती है। इसके अलावा कुछ हीट भी निकलती है जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, हीट कहलाती है। वो हीट ہمارے جسم سے چار طریقے سے باہر نکل سکتی ہے. مثلا اگر ہمارے جسم میں جو گرمی پیدا ہوئی وہ جسم میں آنے اور جانے کے چار طریقے ہیں, تو ہم بات کریں گے کس طرح سے وہ ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسانی جسم کسی ٹھنڈی چیز سے تک ملے, مثلا برف جسم پہ لگا لیں تو گرمی جسم سے برف کی طرف چلی جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, ہوا کے ذریعے سے ہمارے جسم سے ہمارے جلد سے گرمی باہر کی طرف چلی جائے گی. اور تیسری طریقہ یہ ہے جو کہ عام فہم طریقہ ہے, وہ ہے ریڈیشن. ریڈیشن پہ میں اس لیے زور دوں گا کہ یہ اتنا زیادہ اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. ریڈیشن یعنی کہ شعاؤں کی شکل میں ہمارے جسم سے گرمی نکل بھی سکتی ہے اور ہمارے جسم میں آ بھی سکتی ہے. بہت واضح اور آسان مثال ہے کہ ابھی آپ اس سورج کی روشنی میں جا کے لیٹ جائیے, سورج کی روشنی میں جا کے لیٹ جائیں گے تو ریڈیشن کی شکل میں بھی گرمی ہمارے جسم کے اندر داخل ہوگی, اور اسی طرح ریڈیشن کی شکل میں ہمارے جسم سے باہر نکلتی بھی ہے. اور چوتھا طریقہ جو کہ آپ سب کو معلوم ہے, بہت عام فہم ہے, وہ ہے پسینہ, ایووپریشن کے ذریعے, یعنی کہ ہمارے جسم سے پانی کے قطرے کی یعنی کہ پسینے کی شکل میں ہمارے جلد کے اوپر جو پسینہ آتا ہے یہ ہمارے جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے. جیسے ہوا اس کے اوپر سے گزرتی ہے ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی کہ جسم سے گرمی کو باہر نکالنے کا سب سے بڑا آرگن وہ جلد ہے, اسکن جسے ہم کہتے ہیں. اور اسکن کے اوپر اللہ نے کچھ گلینڈ رکھے ہیں, کچھ غدود رکھے ہیں جسے سویٹ گلینڈ کہتے ہیں, جس میں پسینے کی شکل میں گرمی ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے. تو اب جب یہ طریقے موجود ہیں تو یہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں گرمی نکلنے کو اور گرمی روکنے کو. مثلا آپ بہت سردی میں چلے جاتے ہیں, آپ بہت ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے ہیں جب برف پڑ رہی ہے, تو کیا وہاں بھی گرمی ہمارے جسم سے باہر نکلتی رہے گی؟ تو وہاں ہمارے جسم سے گرمی باہر نہیں نکلے گی بلکہ جسم میں رکے گی, کیونکہ اس وقت جسم کو ضرورت ہے گرمی کی. اگر گرمی نہیں ہوگی تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ سلسلہ قدرت نے کیا رکھا ہے, کس طرح سے یہ پورا نظام کنٹرول ہو رہا ہے, تو اب ہم قدرت کی یہ نشانیاں دیکھ کے یقیناً انسان کا سر سجدے میں ہی جانا چاہیے کہ کیا کیا نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں. مثلا ہماری جلد پہ, ہمارے پٹھوں پہ جنہیں ہم مسلس کہتے ہیں, اور ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں جو جسم کا حصہ ہے, دماغ کا حصہ ہے جسے ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں, ان تین جگہوں پر اللہ نے ایک سینسر لگائے ہوئے ہیں جو کہ ٹیمپریچر, باہر کے ٹیمپریچر کو سینس کرتے ہیں اور دماغ کو پیغام دیتے ہیں کہ اس وقت گرمی روکنے کے ٹیمپریچر کتنا ہے باہر کا. دماغ میں اللہ نے ایک حصہ رکھا ہے جسے ہم ہائپو تھیلمس کہتے ہیں. ان طبی اصطلاحوں سے پریشان مت ہوئیے گا, یہ یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری بھی نہیں, بس ایک انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں. اب کبھی انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں یا بچے بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں تو ان کی نالج کے لیے, ان اصطلاحوں کو یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں. دماغ میں اللہ نے ایک رکھا ہے حصہ جسے ہم ہائپو تھیلمس کہتے ہیں. وہ ہائپو تھیلمس جسم کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے, یعنی کہ جسے ہم آپ لوگ سنتے ہوں گے تھرمو ریگولیٹر, یعنی جسم کا تھرمو ریگولیٹر ہے ہائپو تھیلمس. یہ ہائپو تھیلمس جسم کے مختلف حصے, جلد سے, پٹھوں سے اور اسپائنل کارڈ سے پیغام لیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے جسم کا, گرمی کو باہر نکالنا ہے یا گرمی کو جسم کے اندر روکنا ہے. یہ معلومات کرنے کے بعد یہ ہائپو تھیلمس اپنا کام کرتا ہے. ایک چیز جو ٹیمپریچر بڑھنے کی وہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ تو بخار آنا, سردی میں بخار آتا ہے, گرمی میں بخار آتا ہے. بخار آنے سے کیا ہوتا ہے, ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے جسم کا, جسے ہم بخار کہتے ہیں, یعنی کہ ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے 99 فارن ہائٹ سے اوپر اگر ٹیمپریچر, تو ہم کہتے ہیں جی اس کو بخار ہو رہا ہے, اس کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے. تو وہ کیا چیز ہے, وہ یہ چیز ہے کہ جب بھی جسم میں کوئی بھی تبدیلی آئے گی دفاعی نظام کے حوالے سے, یا تو کوئی جراثیم چلا جائے یا کوئی بھی دفاعی نظام میں تبدیلی آئے گی, تو ہمارے دماغ کو یہ میسج جائے گا کہ ٹیمپریچر بڑھانا ہے. تو دماغ ٹیمپریچر کو, وہ جو حصہ ہائپو تھیلمس ہے وہ ہیومن باڈی کا ٹیمپریچر بڑھا دیتا ہے. اسی طرح اگر باہر بہت گرمی ہے تو جسم کو یہ پیغام جائے گا کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے باڈی کا, تو وہ ٹیمپریچر کم کرے گا. ٹیمپریچر کم کس طرح سے کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پسینے کی شکل میں. اس میں کیا ہوتا ہے, خون کی جتنی شریانیں ہیں یہ پھیل جاتی ہیں اور خون کا فلو اسکن کی طرف بڑھ جاتا ہے, نتیجے میں جسم سے پانی پسینے آتا ہے اور پسینے کی شکل میں गर्मी बाहर निकलती है, पसीने की शक्ल में आपके पसीने के ज़र्रात आते हैं, जब इस पर हवा लगती है तो जिसम ठंडा होने लगता है, और वो जो चार तरीके मैंने आपको बताए, इन तमाम इस तमाम सिस्टम का अगर गर्मी की वजह से तब्दीली आ जाए तो इंसानी जिस्म में नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर बाहर का मौसम शदीद गर्म है और बाहर के मौसम में शदीद नमी है, ये वो दो फैक्टर हैं जिससे इंसान हीट स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। हीट स्ट्रोक की जो इस्तिलाह है, इसका मतलब क्या है, जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी डेफिनेशन यानी कि जो इसकी तारीफ है वाजिब, वो है कि इंसान के जिस्म का टेम्परेचर अगर 104 से बढ़ जाए और उसको दिमागी तौर पर डैमेज हो जाए, यानी कि दिमागी तौर पर उसकी अलामतें आने लगें, इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। गर्मी से जो इंसानी जिस्म मुतासर होता है उसकी दो किस्में हैं, एक है हीट स्ट्रोक, एक है हीट एग्जॉशन। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क यह है कि हीट स्ट्रोक में, हीट एग्जॉशन में क्या होगा कि इंसान बहुत ही थका हुआ होगा, उसके चेहरे पे थकावट के आसार होंगे, उसे चला फिरना नहीं जा रहा होगा, तबीयत गिरी गिरी सी महसूस हो रही होगी, पानी की शदीद कमी हो रही होगी, लेकिन वो होश व हवास में होता है और वो बातचीत भी नॉर्मल कर रहा होता है और आपकी बात समझ रहा होता है। अगर उसको वक्त पे पानी दे दिया जाए, वक्त पे उसको साए में ला के बैठा दिया जाए तो वो बिल्कुल सही हो जाता है, इसको कहते हैं हीट एग्जॉशन। और दूसरी चीज़ है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ख़तरनाक चीज़ है, एक जानलेवा चीज़ है। हीट स्ट्रोक में मरीज़ का टेम्परेचर 104 से ऊपर चला जाता है, 105 तक, 106 तक भी चला जाता है, और इसके अलावा उसको दिमाग की अलामतें आने लगती है, दिमाग यानी कि ज़हनी तौर पर तब्दीलियों की अलामतें आने लगती है। मसलन वो इरिटेबल होगा, इरिटेबल का मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, कन्फ्यूज़ होना, बात को नहीं सही से ना समझना। कुछ लोग को दौरे पड़ जाते हैं, झटके पड़ जाते हैं, कुछ लोग बेहोशी में कोमा में जा सकते हैं। ये तमाम वो अलामतें हैं जिस पर आप ये फैसला कर सकते हैं कि इस मरीज़ को हीट स्ट्रोक हो गया। तो हीट एग्जॉशन में और हीट स्ट्रोक में फ़र्क समझना लाजमी है। अच्छा, हीट स्ट्रोक होने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह तो बाहर का टेम्परेचर है, गर्मी है, और दूसरी बड़ी वजह कुछ दवाएँ भी हो सकती हैं जिनमें हीट स्ट्रोक, जिनकी वजह से हीट स्ट्रोक बढ़ सकता है। और इसके अलावा जिल्द की बीमारियाँ जिसमें पसीना नहीं आता, ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिनमें पसीना नहीं आता, उनमें भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। उनकी वजह से बाहर गर्मी बहुत है, इंसान को पसीना आ नहीं रहा, तो उसमें भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा जो है कुछ और बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें हीट स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा हैं, उनकी तफसील में जाना इस वक्त फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अब हीट स्ट्रोक का कोई मरीज़ अगर आपके पास आता है, या मरीज़ तो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी को देखते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और रोड पे या कहीं पर भी कोई इंसान गिर जाता है, बेहोश होता है और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आपको सबसे पहले हीट स्ट्रोक के बारे में सोचना चाहिए। ये सबसे पहली वजह हो सकती है आजकल के दौर में, लेकिन आजकल तो मौसम माशाल्लाह खुशगवार है, लेकिन जो पिछले कुछ हफ्ते गुजरे और आगे वाले हफ्तों की प्रिडिक्शन की है माहिर मौसमियात ने, तो उसके हवाले से जो हीट स्ट्रोक को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हीट स्ट्रोक को भी फिर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सारे टॉपिक को जो बहुत ही ज़्यादा खुश्क है, इसको सादा अल्फाज में आपको हमने बयान करूँ, लेकिन अगर ये बहुत खुश्क हो रहा है तो मैं इसके लिए पेशगी माजरत चाहता हूँ। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद आलिह। हीट स्ट्रोक दो किस्म का होता है। पहले किस्म कहलाती है एग्जॉशनल हीट स्ट्रोक, यानी कि बहुत सख्त गर्मी है, उसमें कोई बहुत सख्त मेहनत का काम किया जा रहा है गर्मी के में, मसलन कोई खेल रहा है, कोई मज़दूर काम कर रहा है, कोई बहुत लंबी वॉक कर रहा है बहुत गर्मी के अंदर, ये कहला जाता है एग्जॉशनल हीट स्ट्रोक, यानी कि थकन के साथ हीट स्ट्रोक का होना। ये उमूमन जवानों में होता है, यकीनन धूप में जवान मज़दूर काम कर रहा होगा, जवान अपना खेल रहे होते हैं, जवान ही कोई किसी काम से निकले हुए होते हैं, ये कहलाता है एग्जॉशनल हीट स्ट्रोक। और दूसरा हीट स्ट्रोक कहलाता है, वो कहलाता है नॉन एग्जॉशनल हीट स्ट्रोक। नॉन एग्जॉशनल हीट स्ट्रोक यानी कि जिसमें मेहनत ना की हो लेकिन हीट स्ट्रोक की सारी अलामतें आ जाएँ। ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जैसे आपने पिछले दिनों अगर आप उठा के पढ़े, पिछले साल जो कुछ कराची में हुआ उसमें ज़्यादातर जो अमवात वाकई हुई वो लोग थे जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी, जिनके पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर या गुर्दों के मसाइल चल रहे थे, या پہلے سے وہ بیماری میں مبتلا تھے. اور ایک جو جملہ یوز استعمال ہوتا ہے لفظ ایکسٹریم ایجز, یعنی کہ بہت زیادہ بوڑھے اور بہت زیادہ بچے, بہت چھوٹے بچے اور بہت زیادہ عمر کے بوڑھے لوگ, اس میں ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. یہ نان ایگزیشنل ہیٹ اسٹروک کہلاتا ہے. یعنی کہ وہ مریض, وہ انسان اپنے گھر کی چھت کے نیچے ہوگا, پنکھا چل رہا ہوگا, لیکن پھر بھی اس کو ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو, ایسے لوگ ہیٹ نان ایگزیشنل ہیٹ اسٹروک کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں یا ان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں وہ بھی اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جو باہر جا رہا ہے اس کو ہیٹ اسٹروک ہوگا, گھر میں رہ کے بھی کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے. علامتیں کیا ہوں گی؟ علامتیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ علامت ایسی ہو کہ مریض آئے اور وہ مریض یا کوئی بھی گھر کا فرد ایسا ہو کہ بہت گرمی لگ رہی ہے, بہت پسینے آ رہے ہیں. عموماً ہیٹ اسٹروک میں پسینہ آنا بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ جسم میں اتنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے کہ پسینہ آتا ہی نہیں پھر. تو اگر جسم میں اس کو پسینے بھی نہیں آ رہے اور بہت گرمی لگ رہی ہے, بہت اس کو بے چینی ہو رہی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے گھر کا کوئی فرد جو کہ بزرگ ہو یا کوئی بچہ ہو, وہ کہ دل بہت گھبرا رہا ہے, ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں, دل بیٹھا جا رہا ہے, طبیعت الجھ رہی ہے, طبیعت گری گری ہو رہی ہے, ایسی صورت میں ہیٹ اسٹروک یا ہیٹ ایگزاشن کے بارے میں سوچ لینا چاہیے, ہیٹ ایگزاشن کے بارے میں. تو فوراً اس مریض پہ توجہ دینی چاہیے. اگر کوئی شخص پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا ہے, مطلب شوگر, بلڈ پریشر, گردوں کی بیماری, جگر کی بیماری, ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہے, تو اس کے بارے میں بھی فوراً یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کو گرمی سے اس کا جسم ڈیمیج ہو تو نہیں رہا. اگر انسانی ٹیمپریچر 105 سے اوپر چلا جائے, اور کہیں پر لکھا ہے 106 سے اوپر چلا جائے, تو ایسی صورت میں انسان کے جسم کے لہمیات اور انسان کے جسم کا خلیوں کے لیول پہ اسٹرکچر ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور وہ صرف وہ ڈیمیج نہیں ہوتا, پھر خون کی شریانیں بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں, دل بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے, گردے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, پھیپھڑے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, اور آخر میں دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے. یعنی ہیٹ اسٹروک کو اگر بر وقت تشخیص نہ کی جائے, ایک مخصوص وقت سے پہلے تشخیص نہ کی جائے, تو اس میں جسم کا ہر نظام ہمارا ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اس کی علامتیں جو جسم کا نظام متاثر ہوگا, مثلا پھیپھڑے متاثر ہوں گے تو سانس کی کمپلین زیادہ ہوگی, جگر متاثر ہوگا تو انسان بار بار شوگر لو ہوگی, وہ بے ہوشی میں جا سکتا ہے, دماغ متاثر ہوگا تو انسان کنفیوز ہو سکتا ہے, اریٹیبل ہوگا, کوما میں چلا جائے گا. یعنی یہ وہ ساری کمپلیکیشن ہیں جو ہیٹ اسٹروک سے ہو سکتی ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے جو کہ اس لیکچر کا مقصد ہے, یعنی کہ اس گفتگو کا مقصد ہے, وہ یہ کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ہیٹ اسٹروک سے بچنا ہے, ہمیں بچاؤ کی تدابیر ساری رکھنی ہے. یہ آپ یقیناً ہر جگہ پہ پڑھ چکے ہوں گے, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, سن بھی چکے ہوں گے کہ ہمیں ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کر لینی ہے. احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی؟ مثلاً سرد گرمی میں باہر جانے سے اجتناب کرنا ہوگا بلا وجہ. مثلاً کوئی جو لوگ کھیلتے ہیں, کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو سخت گرمی میں جب ہیٹ اسٹروک کا موسم ہو, جیسے پچھلے ہفتے گزر چکا ہے, اس میں سخت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناب کرنا ہو غیر ضروری. اگر باہر جاتے ہیں تو سر کو اپنے کور کر کے جائیں گے, اپنے سر پہ کوئی چیز, ٹوپی پہن کے جائیں گے, کیپ پہن کے جائیں گے, آنکھوں میں رنگین چشمہ لگا کے جائیں گے, اور ہلکے کپڑے پہنیں گے. موٹے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں گے, ہاف سلیوس اگر ہیں تو ہاف سلیوس پہن کے جائیں گے, بالکل لائٹ کپڑے پہنیں گے. تیسری بات, پانی کا استعمال, کسی بھی طرح کے ڈرنکس کا استعمال, جس میں کہ میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ کولڈ ڈرنکس استعمال, جو ہم یہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, اس سے اجتناب کریں گے, کیونکہ ان میں جسم میں سوڈیم کی تعداد بڑھتی ہے, اس سے بہت زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سافٹ ڈرنک کا استعمال, مثلاً لیمو پانی, مثلاً سادہ پانی, اور جو کچھ شربت ملتے ہیں وہ ایسا ہے, ڈرنکس ایسے سافٹ ڈرنکس آپ زیادہ سے زیادہ لیں گے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیں گے, اس پانی کی بوتل سے پانی, کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, چاہے اپنے شہر میں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, نوکری پہ جا رہے ہیں, پانی کی بوتل آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. تیسری چیز, اگر کہیں بہت گرمی میں جانا لازمی بھی ہے تو گیلا تولیہ یا گیلا کپڑا یا رومال آپ کے پاس ہونا چاہیے, جو آپ سر پہ ڈال کے رکھیں گے. چوتھی چیز, کوشش کریں گے جب بھی کہیں کھڑا ہونا ہو, مثلا بس اسٹاپ پہ کھڑا ہونا ہے, یہ عموماً کوئی بہت اہم باتیں نہیں ہیں لیکن یہ ذہن سے نکل جاتی ہیں, اگر آپ کہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو سائے کو ڈھونڈے, سائے میں جا کے کھڑے ہوں. اور وہ لوگ جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں, مثلا شوگر, بلڈ پریشر, گردے کی بیماری, جگر کی بیماری, ان بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ اپنے مالک سے رابطہ کریں گے, اور گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ سوچے بغیر کہ ہم تو سائے کے نیچے بیٹھے ہیں, ہم تو ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں, ہمیں تو باہر نہیں نکلنا, پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے. مختلف لکوڈس کا استعمال زیادہ کریں گے، شوگر کے مریض اپنے معالج سے مشورے کے بعد، اور گردے کے مریض اپنے معالج سے مشورے کے بعد، لیکن پانی کا استعمال، لکوڈس کا استعمال زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے. اور بہت اہم چیز ہے، یہ غذا کو بہت سادہ رکھیں گے. جتنا زیادہ ہم بھاری کھانا کھائیں گے اتنا ہمارا میٹابولزم بڑھے گا، اتنی گرمی بڑھے گی. تو ان دنوں میں غذا کو زیادہ سے زیادہ سادہ رکھیں گے. سبزیوں اور پھلوں پہ ہمارا دھیان زیادہ ہونا چاہیے. چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے رمضان. اگر رمضان میں اس طرح کا موسم ہو جاتا ہے تو اس میں اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ پہلی بار جو لوگ پہلے سے بیماری میں مبتلا ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، بار بار میں کہہ رہا ہوں جگر کی بیماری، وہ اپنے معالج سے مشورہ کریں گے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. کیونکہ اگر معالج یہ کہہ دیتا ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو روزہ ساقط ہو جاتا ہے. یہ علماء اکرام کا فتویٰ ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں. اور اگر گھر میں کوئی ان بیماری میں مبتلا نہیں ہے اور اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، تب بھی وہ روزہ رکھنے سے پہلے ایک بار اپنا معائنہ ضرور کرا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہیٹ اسٹروک کا موسم آتا ہے، ایسی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، گرم موسم ہے، آپ ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے، اور اگر کسی کا رمضان میں دل گھبرا رہا ہے بہت زیادہ، اب یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو کہ لوگ روزہ توڑ دیں اور مجھ پہ الزام آ جائیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوگا. بہت زیادہ دل گھبرا رہا ہے، چکر آ رہا ہے، طبیعت گر رہی جا رہی ہے، اور عموماً اگر کوئی 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں تو ان کو ایک دو روزے چھوڑنا بھی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جان کو خطرے میں ڈال کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یہ بھی علماء اکرام کا فتویٰ ہے. تو ایسی صورت میں اپنے مالک سے مشورہ ضرور کریں، اور ایسی کوئی بھی علامتیں ہو رہی ہیں تو روزے کا فیصلہ کریں کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہوگا. لیکن یہ علامتیں جو میں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ دل کا گھبرانا، چکر کا آنا، طبیعت کا گرے گرے رہنا، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کچھ کو جلاب شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کو چکر آنے لگتے ہیں، اور کچھ کو بہت زیادہ طبیعت گر جاتی ہے، ایسی کوئی بھی علامتیں ہوتی ہیں تو آپ روزے کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پانی کی کمی ہو جائے تو اس میں جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر ایک دفعہ ہیٹ اسٹروک ہو گیا تو. ایک اور اہم چیز جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنے کامن نہیں ہے لیکن یورپ میں بہت کامن ہے، وہ ہے بچوں کو گاڑی میں چھوڑ دینا. اتفاق سے، بدقسمتی سے، یہ واقعہ پچھلے سال پاکستان میں کراچی میں بھی ہو چکا ہے. گاڑی میں ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جاتا ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو میں نے پڑھا کہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. مثلا اگر باہر گاڑی سے باہر ٹیمپریچر چل رہا ہے 90 یا 95 یا 98 فارنہائٹ، تو گاڑی میں ہوگا 104, 106 اور 108 تک ہو سکتا ہے. یعنی کہ باہر کے ٹیمپریچر سے گاڑی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ شیشے چڑھا دیں گے، شیشے بالکل بند کر دیں گے، تو ٹیمپریچر بڑھتا ہی چلا جائے گا، ٹیمپریچر گاڑی کا کم نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں یہ رائج نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، کہ بچوں کو گاڑی میں لاک کر کے شیشے چڑھا کے آپ کہیں شاپنگ کرنے چلے جائیں، یا بچوں کو گاڑی میں چھوڑ کر آپ کہیں پہ اور چلے جائیں، بچوں کو یہ کہہ کے گاڑی میں رہیں. لیکن یورپ میں اس کی بہت زیادہ تعداد ہے جو بچے گاڑی میں یا بوڑھے گاڑی میں مر جاتے ہیں صرف ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے، کیونکہ گاڑی کا ٹیمپریچر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے. پچھلے سال کراچی میں بھی ہو چکا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک صاحب گاڑی میں بچوں کو چھوڑ کر شاپنگ کرنے چلے گئے یا کسی کام سے چلے گئے، دونوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی گاڑی میں. ایسی اس سچویشن میں تو عام حالات میں بھی اور ویسے بھی گاڑی میں بچوں کو چھوڑنے کا تصور رکھے ہی نہیں بالکل بھی ذہن میں، کہ جی ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو گاڑی میں بچے سیف ہیں. ہیٹ ویو کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں، بلکہ آج کل کے دنوں میں گاڑی میں بچے ویسے بھی سیف نہیں ہیں، دونوں طرح سے، سوشل حوالے سے بھی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. اس کے علاوہ ایک اہم گروپ وہ بزرگ اور وہ بچے ہیں جو اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتے. مثلا کسی بزرگ کو فالج ہے، کسی بزرگ کو ایسی کوئی بیماری، کو اپنے بستر پہ لیٹ چکے ہیں بیماری کی وجہ سے اور وہ ہل نہیں سکتے، یا وہ بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کنورٹ بھی نہیں سکتے، ایسے بچوں میں بھی ہیٹ اسٹروک ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایسی صورتحال میں ان کو گرمی لگتی ہے، اور گرمی کے نتیجے میں اگر پسینہ آ رہا ہے اور وہ اتنا زیادہ آ چکا کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے، تو کنورٹ بھی نہیں لے پاتے. یعنی کہ ہم اگر کنورٹ بھی لیتے ہیں تو اپنا پوسچر چینج کرتے ہیں تو اپنی گرمی کو کم کر لیتے ہیں. آپ سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا، اگر آپ ایک کنورٹ لیٹے، پسینہ آیا، آپ نے دوسری کنورٹ لے لی، تو کچھ گرمی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بچے اور بہت بوڑھے لوگ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی ہیٹ اسٹروک کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اگر کسی کے گھر میں ایسے کوئی بزرگ ہیں، ایسے کوئی بچے ہیں، تو اس بات کا شدید خیال رکھیں کہ ان پہ مکمل توجہ دی جائے، ان کے میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، اور ان کو کرمٹ دلانے، ان کا بستر ٹھنڈا رکھنے، ان کا کمرہ ٹھنڈا رکھنے کے پورے انتظامات کیے جائیں. اگر آپ کے سامنے کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیٹ اسٹروک میں انسان کا ذہنی انوالومنٹ یعنی کہ دماغی انوالومنٹ شامل ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اگر علامتیں آ رہے ہیں جسے ہم ہیٹ ایگزاسٹن کہتے ہیں، جس میں ذہنی علامتیں تو نہیں آئیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ انسان گرمی کی وجہ سے بہت لیتھارجک ہو رہا ہے، بہت گری طبیعت ہو رہی ہے، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی گر جاتا ہے، اگر آپ گھر میں ہیں، کوئی بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ گرمی کی طرف جا رہا ہے، اس کو گرمی سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، سب سے پہلا کام یہ کریں گے اس کو سائے میں لے کر آئیں گے. دوسرا کام یہ کریں گے کہ جتنے ممکن ہو اس کے کپڑے اس کے جسم سے ہٹائیں گے، جتنے ممکن ہو، وہ سوشل حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی آپ خود فیصلہ کریں گے، جتنے ممکن ہو اس کے جسم سے کپڑے ہٹائیں گے، اور اگر اویلیبل ہے تو جتنا ٹھنڈا پانی ہے وہ اس کے جسم پہ، اگر آپ اس کو نہلا بھی سکتے ہیں ٹھنڈے پانی سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کے علاج میں جو طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، برف، ایک ٹب میں برف کا پانی چھوڑ کر اس میں مریض کو اندر پورا ڈبو دیتے ہیں، یعنی اس کا منہ باہر رکھتے ہیں، پورا جسم ڈبو دیتے ہیں برف کے پانی میں. اس کے بارے میں کچھ کنٹروورسیز ہیں، یعنی کچھ لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، کچھ کا خیال ہے اس سے ڈیمیج نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے جو ہے یہ کرنا بھی ممکن، پریکٹیکلی بہت مشکل ہوتا ہے، مریض کے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن آسان حل یہ ہے کہ جتنا ٹھنڈا پانی گھر میں اویلیبل ہے، باہر روڈ پہ آپ ہیں کہیں پانی اویلیبل ہے تو اس کے جسم پہ ڈالیں، اس کو پہلے سائے میں لائیں، اس کے جسم سے کپڑے ہٹائیں، اس کے جسم پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اس کو پانی پلائیں. اگر وہ جاگ رہا ہے، اگر وہ مکمل ہوش میں ہے تو اس کو پانی پلائیں، اور اس کے بعد جلد سے جلد کسی بھی میڈیکل سینٹر میں، کسی بھی ہاسپٹل میں اس کو لے کے جائیں. میڈیکل سینٹر میں ڈرپ لگنا کوئی بہت ضروری عمل نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے اندر سوڈیم کی کمی ہو رہی ہے، پوٹیشیم کی کمی ہو رہی ہے، یعنی کہ نمکیات کی کمی، تو اس کے لیے ڈاکٹر ڈرپ لگائیں گے، لیکن اس کو بہت زیادہ تیز دینے پہ اصرار کرنا، وہاں پر اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ ڈاکٹر کو سٹریس کرنا، یہ بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس طرح سے اس کو ڈرپ لگانی ہے، کتنی ڈرپ لگانی ہے. آپ اس بات پہ دھیان دیں کہ آپ نے پانی زیادہ پلانا ہے، اس کو سائے میں رکھنا ہے، اس کو ٹھنڈے ایٹماسفیئر میں رکھنا ہے. یہ دونوں کام کرنے کے بعد آپ اس کو ہاسپٹل پہنچا دیں. ہاسپٹل میں ڈرپ کے علاوہ کچھ دوائیں بھی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی دوا اس کے بارے میں انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز میں نہیں آ پائی ہے کہ وہ دوا آپ دیں جس سے ہیٹ اسٹروک میں فائدہ ہو. ابھی تک جو ہیٹ اسٹروک کی ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سائے میں رکھیں، ٹھنڈا پانی دیں، ٹھنڈا پانی پلائیں، ڈرپ لگائیں اور اس کے جسم کو ٹھنڈا رکھیں. اگر ہم یہ بر وقت کر لیتے ہیں، یعنی کہ جسم میں توڑ پھوڑ شروع ہونے سے پہلے، جو کمپلیکیشن میں نے آپ سے بتائیں کہ انسان رینل فیلئر میں جا سکتا ہے، لیور فیلئر میں جا سکتا ہے، برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، آنتیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں، اور پٹھوں میں توڑ پھوڑ کا عمل ہو سکتا ہے جس سے گردے متاثر ہوتے ہیں، ان سب سے پہلے اگر ہم نے بر وقت انسان کو یہ ساری ٹریٹمنٹ دے دی، تو ایسی صورت میں ہم آرام سے انسان کی جان بچا سکتے ہیں. اور بنیادی اصول پریونشن، یعنی کہ بچاؤ کے سارے حفاظتی تدابیر اپنے ذہن میں رکھیں تو ہیٹ اسٹروک ہونا ہی نہ دیں. تو یہ بہت آسان طریقہ ہوگا جس پہ عمل کر کے ہم ہیٹ اسٹروک کے اس حملے سے بچ سکتے ہیں. درود پڑھ لیں محمد والے. ہیٹ اسٹروک سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو ہم آخر میں لیں گے. اگر آپ کچھ مزید کچھ سوال کرنا چاہیں تو آخر میں ہم دونوں سیشنز کے ساتھ سوالات کر لیں گے. رمضان کے حوالے سے جو تدابیر ہیں وہ بہت اہم ہیں، کیوں؟ رمضان کا بنیادی مقصد ہے ہماری روحانیت کو بلند تر کرنا، ہماری روحانیت کو بڑھانا. رمضان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر روحانیت بڑھے. لیکن رمضان کا ایک انڈائریکٹ فائدہ، جو کہ یقیناً مقصد بھی ہوگا اسلام کا، وہ ہے ہمارے جسم کی صحت کا بہتر ہونا. ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں، ہمارے جسم میں ہم جو بھی کچھ کھائیں گے، اس نے آخر میں جا کے یا تو گلوکوز بنتا ہے، یا لحمیات بنتی ہیں پروٹین، یا چکنائی بنتی ہے فیٹ. چکنائی بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، پروٹین بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اور گلوکوز یا کاربوہائیڈریٹ بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. لیکن ساری چیزیں ایک حد تک ضروری ہیں، اگر حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو نقصان دہ ہو جاتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں اگر شوگر زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ شوگر کا لیول جسم میں زیادہ ہو جائے گا، تو وہ بھی نقصان دہ ہے. اگر چکنائی کا لیول زیادہ ہو جائے گا تو وہ بھی نقصان دہ ہے. اگر ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں، روزے میں اور قحط میں جو حالت ہوتی ہے اس میں فرق ہے. روزے کا مطلب کیا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ سحری میں جو کچھ کھاتے ہیں، اور وہ جو بھی کچھ کھاتے ہیں 4 سے 5 گھنٹے میں ہضم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے جسم میں جو چکنائی ہے وہ گلوکوز بن کے ہمارے خون میں آتی ہے، اور چکنائی جو ہے وہ گلوکوز کی شکل میں آ کے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی کہ ہمیں انرجی پہنچاتی ہے. اگر ہم گلوکوز کا استعمال کریں گے سحری میں، یعنی کہ ہم جو بھی کچھ کھائیں گے گلوکوز بنے گا، جب وہ ختم ہو جائے گا تو ہماری چکنائی ڈیزولو ہوگی یا چکنائی سمجھ لیں عام اصطلاح میں پگھل کے ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں آئے گی اور ہمیں انرجی پہنچائے گی. لیکن اگر یہ حالت قحط کی ہو جائے یعنی کہ انسان دو دن تک کھانا نہ کھا پائے تین دن تک کھانا نہ کھا پائے تو ایسی صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹارویشن جو قحط میں عموماً ہوتا ہے جہاں اناج ختم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ انسان کے جسم کا پروٹین گلوکوز کی شکل میں خون میں آئے گا اور پھر انسان کمزور ہونے لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ بیماری میں مریض کو دیکھتے ہیں اس کے گال پچک رہے ہیں اس کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں خرچ ہو رہا ہے. تو روزے کا مقصد پروٹین کو خرچ کروانا نہیں, روزے کا مقصد ہے جو میڈیکلی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم کا فیٹ ختم ہو, آپ کے جسم کی چکنائی ختم ہو اور وہ آپ کو انرجی پہنچائے اور آپ کے جسم سے ختم ہو. دوسری چیز یہ کہ آپ کے آنتوں کو بھی ایک ریسٹ ملتا ہے, ایک آرام ملتا ہے آنتوں کو بھی. اور تیسرا انڈائریکٹ فائدہ جو کہ سوشل حوالے سے ہے وہ یہ کہ آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے, جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے ان کو کیا فیلنگز آتی ہیں, یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی روزے کا مقصد جو جسمانی ہے وہ آپ کی ہیلتھ کی امپروومنٹ ہے, اور جو کامن سینس سے یا ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ روزے میں ہماری ہیلتھ بہتر ہونی چاہیے, ہمارا وزن کم ہونا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارے کھانے کے طریقے. ہمارے کھانے میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں. مجھے صرف دہراؤں گا کہ ہماری افطار کس چیز پہ مشتمل ہوتی ہے. ہماری افطار مشتمل ہوتی ہے پکوڑوں پہ, سموسوں پہ. زیادہ تر اس میں بیشتر حصہ ہماری افطار میں شامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلی ہوئی چیزوں پہ, ڈیپ فرائی آئٹم پہ اور چکنی چیزوں پہ. اور کانسیپٹ کیا ہے؟ اور سحری کس پہ مشتمل ہوتی ہے؟ سحری ہماری مشتمل ہوتی ہے پراٹھوں پہ. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی پراٹھوں پہ. اس کے علاوہ کچھ لوگ مٹھائی بھی کھاتے ہیں. اس کے علاوہ گھی میں ڈبو کے جو جسے آپ کیا کہتے ہیں پھینی, گھی میں ڈبو کے جو پکائی جاتی ہے وہ کھاتے ہیں. کچھ لوگ سحری تک میں پکوڑے کھاتے ہیں. اور قورمہ بریانی جو دعوتیں ہیں جن کو ہم سحری پہ جو دعوتیں ہو رہی ہیں ان میں, افطار کی دعوتوں میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے کہ رمضان میں ہمارا کھانا تین گنا ہو جاتا ہے اگر ہم کیلوری کے حساب سے دیکھیں اور چکنائی کے حوالے سے دیکھیں. تو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں رمضان میں وہ کن شکایات سے آتے ہیں؟ وہ جو میں شکایتیں دہراؤں گا تو یقیناً آپ میری تائید کریں گے. ضرورت پڑ لیجیے محمد والے. ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں سب سے زیادہ رمضان میں شکایتیں لے کے, سب سے زیادہ جو شکایت ہوتی ہے وہ میرے شعبے سے متعلق ہے, یہ سینے میں جلن بہت ہوتی ہے. سینے کی جلن اور ڈکاریں آتی ہیں, منہ میں کڑوا پانی آتا ہے, روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. پہلی بات. دوسری شکایت قبض کی شکایت بہت ہوتی ہے کہ جی قبض ہو گیا ہے, طبیعت الجھ رہی ہے. کیونکہ قبض ایک ایسی بیماری یا ایسا مسئلہ ہے جس سے انسان شدید پریشانی میں آ جاتا ہے. تیسری شکایت سر میں درد کی. چوتھی شکایت جو بہت کامن ہے وہ ہے انسان کے نیند کے خراب ہونا کہ جی نیند پراپر نہیں ہو پا رہی ہے, اس وجہ سے طبیعت بہت زیادہ الجھ رہی ہے. تو یہ وہ ساری شکایتیں ہیں جو کہ رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, بہت مریض اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر, شوگر اور دوسرے جو مرض میں مبتلا لوگ ہیں ان کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. مثلاً بلڈ پریشر کا مریض ہوگا وہ کہے گا میرا بی پی آج کل بہت بڑا ہوا چل رہا ہے. شوگر کا مریض ہوگا وہ کہے گا میری شوگر بہت زیادہ امبیلنس چل رہی ہے, بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے شوگر یا بہت لو ہو رہی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو رمضان میں سب سے زیادہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے جسم میں جب گلوکوز ختم ہوگا تو جو فیٹ ہمارے جسم میں وہ ڈیزولو ہو کے گلوکوز کی شکل میں آئے گا اور ہمارے جسم سے چکنائی کو کم کرے گا. لیکن اگر آپ نے افطار میں ہی بہت زیادہ چکنائی کھا لی بھر بھر کے تو کیا ہوگا؟ رمضان میں وزن بڑھ جائے گا. اور اگر آپ کو کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ یقینی طور پہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے اپنا وزن کریں اور رمضان ختم ہونے کے عید والے دن اپنا وزن کر کے دیکھ لیں. خود وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا افطار اور سحر یہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ چکنائی والی چیزوں میں مشتمل ہیں کہ ہمارا وزن کم ہونے کا بڑھ جاتا ہے, ہمیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. تو ان پہ کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں؟ اس کے بہت آسان طریقے ہیں. سب سے پہلی چیز, اگر اس بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, اس سے ایگری ہیں, اس کو تائید کرتے ہیں, تو یہ عہد کریں کہ ہم فرائیڈ آئٹمس, چکنے تلے ہوئے آئٹمس اپنے افطار اور سحر پہ نہیں رکھیں گے. اگر رکھیں گے بھی, کیونکہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے, ہمارا ایک رواج ہے, رکھیں گے بھی تو ہم بہت مختصر رکھیں گے. مثلا ہم ایک یا دو پکوڑے کھائیں گے, ہم سموسے جیسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اگر کھائیں گے بھی تو پورے رمضان میں دو یا تین دفعہ کھائیں گے. ہمارے دسترخوان پہ کیا چیزیں ہونی چاہیے سحر میں, افطار میں وہ چیزیں ہونی چاہیے, سب سے زیادہ پھل. عموماً میرے پاس ذاتی طور پہ لوگ بہت آتے ہیں, آپ بھی مریض آتے ہیں ہمارے یہاں کے, لوگوں کا مزاج ہے کہ جی ملٹی وٹامن کی کوئی گولی لکھ دیں اچھی طاقت کی, تو میں سب کو یہ جواب دیتا ہوں کہ وٹامن کی گولیاں بوتلیں اللہ نے درختوں میں لٹکا دی ہیں, آپ توڑ توڑ کے کھا لیجیے. جتنی ایک بوتل آپ وٹامن کی گولیوں کی کھائیں گے, اتنا ایک پھل میں اللہ نے وٹامن رکھے ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ وٹامنز آپ کے پھلوں میں موجود ہیں, سب سے زیادہ اچھی انرجی آپ کے پھلوں میں موجود ہے, تو آپ کا دسترخوان جو ہے وہ پھلوں سے بھرا ہونا چاہیے. اس میں بہت زیادہ ایک آرگیومنٹ آتا ہے, اگر آپ کسی مریض سے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی آپ پھل کھا لیں, وہ کہتا ہے جی اتنے مہنگے پھل ہیں کہاں سے کھائیں, 50 روپے کی سگریٹ روزانہ پی رہا ہوتا ہے یا 50 روپے کے پان کھا رہا ہوتا ہے. تو پھل مہنگے ضرور ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھل بہت سستے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے اور خرچے کٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو کہ انیسیسری ہیں, جو کہ آپ نے اپنی بلا وجہ عادت بنا لی ہے, ان کو کٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ پھل لا سکتے ہیں, اور آپ کے بچوں کا رجحان بھی بن سکتا ہے. کچھ اور ملکوں میں چلے جائیں جہاں پر پھلوں اور جوسیز کا رواج بہت زیادہ ہے, وہاں بچے چائے نہیں پیتے, وہاں بچے جوس پیتے ہیں یا پھل کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ بڑوں سے انہوں نے یہی دیکھا ہے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف گامزن کر دیا ہے. یہ جو ہم مرغن چیزیں بازار سے خریدتے ہیں, اگر ہم ان کو کٹ ڈاؤن کریں گے تو ہمارا پھلوں کا بجٹ بہت آرام سے بن جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دسترخوان پہ افطار میں پھلوں کی تعداد بڑھنی چاہیے اور فرائیڈ آئٹم کی تعداد کم سے کم ہونی چاہیے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب اس موسم میں روزہ کھلنے کا ٹائم ہے 8 بجے کا, تقریباً 7:30 بجے کا, سوری 8 بجے کا, 7:30 تک روزہ کھلے گا. اگر ہم افطار 7:30 بجے کرتے ہیں اور ہم پھر 10:30 بجے کھانا کھاتے ہیں, تو اس کے بعد سحری کا ٹائم کتنے بجے ہوگا؟ 3:30. اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کتنا فرق رہ گیا. ایک کھانا, ایک میل آپ نے لیا 7:30 بجے, ایک اور کھانا آپ نے کھایا 10:30 بجے, ایک اور کھانا کھانے آپ بیٹھ رہے ہیں 3:30 بجے. 80% لوگوں کی بتاتے ہیں کہ سحری کرتے ہوئے ہمیں ڈکارے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کھاتے اس لیے کہ اگلے دن گزارنا ہے. اچھا, اگر آپ سحری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگلا دن گزارنا واقعی مشکل ہو جائے گا. اس موسم میں تو سحری نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہوگی اگر آپ سحری نہیں کرتے. تو پھر کیا کریں؟ اس کا آسان طریقہ ہے جو کہ بہت آزمودہ بھی اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں, وہ یہ ہے کہ افطار اور رات کا کھانا ایک ہی دسترخوان پہ کھائیے, ایک ہی سٹنگ میں کھائیے. ہمارے یہاں الحمدللہ لوگ نماز پڑھ کے روزہ کھولتے ہیں, نماز پڑھ کے بہت مختصر سے افطار کریں مغرب پڑھ کے, اور عشاء پڑھتے ہی فوراً کھانا کھا لیں, یا دونوں نمازیں پڑھ کے اگر آپ روزہ کھول رہے ہیں تو آپ کھانے کے دسترخوان پہ افطار کا کچھ مختصر سامان رکھیں اور اس کے ساتھ ہی فوراً کھانا کھا لیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھوک یا آپ کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے, پوری ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ نیچرلی کھانا کم کھائیں گے. جب آپ چھولے کھا لیں گے, جوس پی لیں گے, فروٹ چاٹ کھا لیں گے یا کوئی بھی فروٹ کھا لیں گے, اس کے بعد کھانا ڈیفینیٹلی آپ کم کھائیں گے, اور کھانا کھانے کے بعد 10:30 سے 3:30 تک کا ٹائم آپ کے نظام ہضم کے بعد موجود ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے. اب جو آپ 3:30-4 بجے سحری کرنے بیٹھیں گے تو یقیناً آپ اپنے آپ کو ہلکا بھی محسوس کریں گے, آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی, اور آپ سحری صحیح سے کر بھی پائیں گے, اور اگلے دن صبح اٹھ کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے منہ میں کڑوا پانی آ رہا ہے یا مجھے کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں یا میرے پیٹ میں جلن مچی ہوئی. تو یہ بنیادی چیز ہے جس پہ عمل کر کے آپ اپنی سحری اور افطار دونوں کو اچھا کر سکتے ہیں. اس میں آپ بہت زیادہ کھانے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کے نظام ہضم کو وقت بھی مل جائے گا. یعنی کہ جو عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہم اپنے معدے پہ ظلم کرتے ہیں, وہ ظلم آپ نہیں کریں گے. ورنہ ظلم وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 7:30 بجے افطار, 10:30 بجے کھانا, 3:30 بجے سحری, یا اپنے معدے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ اتنا بوجھ ڈال کے. تو یہ بوجھ ڈالنے سے پرہیز کریں. دوسری چیز یہ کہ کھانے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عموماً ہمارے پر لوگ شکایت کرتے ہیں, قبض کی بہت زیادہ شکایت ہو جاتی ہے, وہ یہ, اور عموماً شرم کے سے لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں, بہت بعد میں بتاتے ہیں جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی چکنائی, جتنا بھاری کھانا آپ کھائیں گے اتنا آپ کے آنتوں کو زیادہ وقت لگے گا اس کو ہضم کرنے کے لیے، اور چکنائی والی جتنی زیادہ چکنائی والی غذا ہوگی اتنی زیادہ آنتوں کی موومنٹ سلو ہو جائے گی، یعنی ہماری آنتیں مستقل ہل رہی ہیں، ہمارے کھانے کو آگے کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں، جس سے وہ ہضم بھی ہوتا ہے اور آگے نکلتا ہے، آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے. جتنا کھانا چکنا آپ کھائیں گے اتنی آنتوں کی موومنٹ سلو ہو جائے گی، جس سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. تو چکنے کھانوں کو تبدیل کریں. چکنے کھانے میں نے آپ کو بتا دیا فرائڈ آئٹمس، بہت گھی والا قورمہ، بریانی، اس ٹائپ کے کھانے جو ہیں وہ آپ کم کریں. بہت زیادہ چاول کا استعمال، یہ بھی آپ کی آنتوں کی موومنٹ کو سلو کر سکتا ہے. پھلوں کا استعمال آنتوں کی موومنٹ کو بڑھاتا ہے. چکنی غذا کو ریپلیس کریں، اس کے بجائے کیا چیز لائیں، اس کے بجائے لائیں ہری سبزیاں، جس میں بھنڈی ہے، پالک ہے، ترئی ہے، سلاد ہے، کھیرا ہے. یہ چیزیں آپ کے دسترخوان پر موجود ہوں تقریباً روزانہ رات کے کھانے میں. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً کسی کو قبض کی شکایت بھی نہیں ہوگی، آپ خود بھی ہلکا محسوس کریں گے، آپ کو جیسے میں کہا سینے کی جلن اور یہ پیٹ میں درد کی شکایتیں بھی نہیں ہوں گی، اور قبض کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. چوتھا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے، وہ ہے سر میں درد ہونا. سر میں درد روزے میں ہونے کی وجوہات ہیں پانی کی کمی ہونا اور بھوک کا لگنا. بھوک سے بھی کچھ لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے. اس کا طریقہ تو وہی ہے کہ سحری اچھی کریں. اچھی سے مطلب میں دوبارہ کہوں گا، اچھی سحری کا مطلب بھاری سحری نہیں ہے. اچھی سحری میں اور بھاری سحری میں فرق ہے. مثلاً دہی کا استعمال ایک بہت اچھی چیز ہے، دودھ کا استعمال بھی اچھی چیز ہے سحری میں، پانی کا استعمال بھی اچھی چیز ہے، کھانے میں بغیر گھی والی غذا کھانے میں بھی اچھی بات ہے. اگر آپ چائے وغیرہ بہت ضرورت ہے کسی کی، مثلاً کسی کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا سحری میں، پی لے تو اچھی بات ہے، ادر وائز دوسری چیزیں لینے میں زیادہ فائدہ مند ہے. پھلوں کے جوس وغیرہ، لسی بھی لے سکتے ہیں، لیکن چکنی چیزوں سے بار بار کہہ رہا ہوں پرہیز کریں. اگر آپ ایک اچھی سحری کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پورا دن مغرب تک کا آپ کا گزارا آرام سے ہو سکتا ہے. پانی کی کمی سے جو سر میں درد ہوتا ہے اس کا حل یہی ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، اس سے نظام ہضم متاثر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ افطار کے بعد ایک گھنٹے بعد افطار سے لے کے سحری تک زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور سحری شروع کرنے سے پہلے پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، جوسز کا استعمال زیادہ رکھیں. اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے معالج سے ضرور رابطہ کریں روزہ رکھنے سے پہلے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر وہ کوئی ایسی شوگر کی ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں جس سے لمبے عرصے تک اس کے اثرات رہتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے معالج ہی بتا سکتے ہیں، جس سے شوگر لو ہونے کے چانسز ہیں، تو اس سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ ڈائلیسس کے مریض، دل کے مریض، ڈائلیسس کے مریض روزہ رکھنے سے پرہیز کریں، ان کے اوپر روزہ ثابت ہے، کیونکہ وہ ان کے جسم سے ہفتے میں 3 مرتبہ اتنا پانی نکلتا ہے ڈائلیسس کی مشین کے تھرو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں دل کے مریض کس حالت میں ہیں یہ وہ دل کے اسپیشلسٹ سے پوچھیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں. اور اگر کوئی انسولین پہ ہے شوگر کا مریض تو وہ بھی معالج سے رابطہ کریں، کیونکہ ان کے لیے بھی کبھی کبھی روزہ رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو صحت کے ان بنیادی اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. اور ایک اور چیز جو ہم سب میں رائج ہے، ہم سب میں زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہے روزہ کھولنے کے بعد ہاتھ پیر چھوڑ کے بستر پہ گر جانا. مطلب عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے آپ نے اللہ میاں پہ احسان کر دیا، روزہ کھول دیا، اب آپ بالکل فارغ ہیں، یعنی کہ چہل قدمی بالکل ختم ہو جاتی ہے. چہل قدمی کو جاری رکھیں. رات کے افطار کے بعد جو میں نے بتایا، کوشش کریں افطار اور کھانا ایک ساتھ کریں، اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد ضرور آدھے گھنٹے کی واک کریں، وہ بھی آپ کے لیے بے انتہا ضروری اور بے انتہا فائدہ مند رہے گی. اور جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو رمضان بہترین موقع ہے جس میں اپنا وزن کم کیا سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ وزن کم کرنے کی صورت ایسا نہ کریں کہ کچھ لوگ جو کرتے ہیں کہ سحری چھوڑ دیتے ہیں، افطار میں بہت ہی مختصر کر دیتے ہیں، وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اگر آپ کی لحمیات یا پروٹین ڈیزولو ہو جائیں تو وہ وزن کم ہونا فائدہ مند نہیں نقصان دہ ہوتا ہے. تو وزن کم کرنے کا بھی بہترین موقع ہے، اور اپنی صحت کو بہترین بنانے کا یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم رمضان میں اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں. ہمارا روٹین فکس ہو سکتا ہے، اس سے ہمارے کھانے پینے کے روٹین بھی فکس ہو سکتے ہیں. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ میری ملاقات یقیناً آپ سے عید سے پہلے نہیں ہوگی، عید کے بعد بھی نہیں ہوگی، تو عید پہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ رمضان ختم ہونے کا ایسا نہ کریں کہ اب ہم چھوٹ گئے، اب پھر وہی شروع کر دیں ہم وہی چکنی چیزیں کھانا کہ رمضان تک کی بات ہے. اس کو اپنے ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیے، اپنی ڈیلی زندگی کا حصہ بنائیے کہ چکنی چیزوں سے پرہیز کریں. کچھ لوگ جو رمضان میں مٹھائی کا استعمال بہت بڑھا دیتے ہیں، میں نے کچھ گھرانوں میں دیکھا کہ وہاں افطار اور سحری میں بھی مٹھائی کا استعمال ہوتا ہے، اس کانسیپٹ سے کہ جی پورا دن شوگر اچھی رہے گی مٹھائی کھاتے رہو، وہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس سے پیاس تو بڑھ سکتی ہے لیکن شوگر مینٹین نہیں رہتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو مٹھائیوں سے بھی پرہیز کریں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ شوگر مینٹین رہے گی. ہاں جیسے کہ دہی کا استعمال، دودھ کا استعمال، ان کو بالکل جاری رکھیں، اور جوسیز کا، پانی کا استعمال جاری رکھیں. اور بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں گوشت کا استعمال کریں ضرور، لیکن ہری سبزیوں کے استعمال پہ اور پھلوں کے استعمال پہ سب سے زیادہ زور دیں. درود پڑھ لیں محمد والے.